کابل میں واجپئی صاحب بھی آ گیا, اور اس کے بہت مہم پہلو یہی ہے کہ انہیں سٹاپ اوور لیا لاہور میں,
نریندر مودی صاحب
نواز شریف صاحب سے اس کا ملاقات ہو گیا. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ریلیشن جو انڈیا دلی اور اسلام آباد کا ہے, تو ہم یہ ریلیشن جو اسلام آباد اور لاہور کا ہے تو ہم الگ نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے. تو اس کا بہت زیادہ بیچ میں اثرات ہوگا. اگر وہ اسلام آباد اور انڈیا کا ریلیشن بہتر ہو جائے تو اس کا اثر افغانستان کے اوپر ڈائریکٹ پڑے گا, اور پڑ گیا ہے میرے خیال میں. یہ ایک اچھا شگون ہے, ایک اچھا قدم ہے. اور اس کے بعد جو جنرل راحیل شریف صاحب نے تشریف لایا کل ادھر ہمارے بزرگوں سے, پریزیڈنٹ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب سے اور چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ صاحب سے اس کا ملاقات ہو گیا, تو بہت خوشگوار ماحول میں ہوا ہے. اور جو ہم نے ادھر چیز ہمارے علم میں آیا ہے کہ یہ دونوں ملاقاتیں بہت پروڈکٹیو تھا. باہر کے ہم کچھ انتظار کرنا پڑے گا, اور یہ انتظار جو ہے ٹائم ہمارے ساتھ نہیں ہے, تو یہ انتظار ہفتوں کا انتظار ہوگا نہ مہینوں کا. تو ہفتوں میں انشاءاللہ اس کا کوئی نتیجہ جو ہے خاطر خاص نکل آئے گا, اور یہ پیس ٹاک جب شروع ہو جائے گی تو اس کا ایک شرط یہی ہوگا, اور یہ بہت بہتر ہوگا کہ سیز فائر ہو جائے. سیز فائر میں کیونکہ لوگ جو ہے آرام کا سانس لے لیے ادھر افغانستان میں. آج بھی انفارچونیٹلی ہمارا ایئرپورٹ جو ہے
جی اس پہ بھی دھماکہ ہوا,
خودکش حملہ ہو گیا. اور پہلے جو بہت کو خودکش حملے کابل میں ہوا ہے کہ اس کا مثال کارتی نو کا ہے, اور ایئرپورٹ کے سامنے یہ چیزیں جو ہے. تو لوگ کو آرام کا سانس لینا چاہیے ایک سیز فائر کے بغیر, اور اس کا الٹیمیٹلی آخر کار پیس لانا ہوگا. پیس کے بغیر یہ خطہ آرام نہیں رکھ سکتا ہے. تو نیا سال جو شروع ہوگا انشاءاللہ 2016, تو ہم پر امید ہے کہ اللہ کرے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. اور یہ جو ڈپلومیسی ہے, اور آئی کین کال اٹ شٹل ڈپلومیسی جو ہو رہا ہے, تو اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ انشاءاللہ متوقع ہے.
اچھا ایک اور سوال کا جواب دیتے جائیے گا یاسینی صاحب. مجھے بتایا, ہمارے پروڈیوسر نے بھی بتایا کہ آپ کو جلدی نکلنا ہے. تو حال ہی میں تشکیل پانے والی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی, آپ نے ابھی افغانستان پاکستان اور بھارت تینوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے بہتر ہونے کی بات کی ہے, کہ اگر یہ افغانستان کا معاملہ بھی سامنے ہو تو پاکستان اور دلی کے درمیان بھی معاملات درست ہونے چاہیے, جس کی وجہ سے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. ابھی اسٹیئرنگ کمیٹی جس میں پاکستان, افغانستان کے ساتھ چین اور امریکہ کے عہدیدار بھی شامل ہیں, اور جس کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ مصالحتی عمل کا جائزہ لیا جائے اور نگرانی کی جائے, آپ کے خیال میں اب اس عمل میں جو شروع ہونے جا رہا ہے اس میں چین اور امریکہ کی شمولیت سے دونوں ملکوں کے درمیان ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں کیسے آپ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کافی بہتر صورتحال ہوگی, جیسا کہ آپ نے بھارت کا بھی حوالہ دیا؟
دیکھ لیجیے, بطور گارنٹر امریکہ جو ہے اور چین جو ہے, اور اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ تو اسٹیک ہولڈرز ہے اس سلسلے میں, جو اس کا فوجی فوج جو ہے ابھی بھی افغانستان میں موجود ہے, اور چائنا کا بھی ہی جو اکنامکس لنک جو ہے پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, چائنا اور گوادر کے درمیان جو راستہ ہے, تو بہت دونوں کو ہم اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں, اور یہ بالکل ضروری ہوگا. اور دونوں بطور گارنٹر اور بطور ہیلپر اس پیس ٹاکس میں اور اس سے آگے اس کا جو دخل ہے بالکل بجائے ہے, اور بلکہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. اور میرے خیال میں اور پڑوسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, کہ کسی پوائنٹ میں اس کو بھی جیسا ایران ہے, جیسا ریجنل پاور سعودی عربیہ ہے, جیسا یو اے ای ہے, تو اس کو بھی دخل بیجا نہ ہوگا.
अच्छा, एक बिल्कुल और छोटा इसके साथ लगा हुआ है, टैपी की जो गैस पाइपलाइन है उसके बारे में आज की ये खबर है कि अफगानिस्तान में एक खास सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी जो कि खास तौर पर इस प्रोजेक्ट को की सलामती के को गारंटी करेगी और उसको यकीनी बनाएगी। आप ये समझते हैं कि ये इस तरह की सिक्योरिटी फौज बनाने से, क्योंकि अफगानिस्तान के काफी दुश्वार हिस्सों से इस पाइपलाइन को गुजरना है, तो क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि अफगानिस्तान इस पाइपलाइन की सलामती को और इसके जो प्रोटेक्शन है या इसका जो सेफ्टी है उसको वाकई यकीनी बना सके? इस तरह मुमकिन होना देख सक रहे हैं हम?
देख लीजिए, खत्ता जो है बहुत खत्ते का हालात ठीक है नहीं। अफगानिस्तान का तो छोड़कर पाकिस्तान के भी मुश्किल के है बहुत बहुत ज्यादा। अगर चाइना से जो गवादर तक को लिंक जो बन जाएगा तो उसके लिए सिक्योरिटी, खास सिक्योरिटी जरूरी है, स्पेशल फोर्सेस जरूरी है। तो अफगानिस्तान में ये स्पेशल फोर्सेस बहुत जरूरी है कि बन जाए, लेकिन बशर्ते कि ये फोर्सेस मलेशिया ना हो, ये हो सेंट्रल गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क में, और हमारा मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है या कोई भी और मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होगा, डिफेंस है, तो ये बहुत जरूरी होगा और ये इसको इंश्योर करेगा कि इसका सेफ्टी जो है। और ये तकरीबन 600-700 किलोमीटर अफगानिस्तान की, जैसे आपने फरमाया, बहुत पीचीदा इलाकों से ये गुजर जाती है, तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस का बनाना स्पेशली ये बहुत जरूरी होगा। जी
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे मीर वाइस यासिनी, मुमताज सियासतदान और अफगान पार्लियामेंट के साबिक स्पीकर भी। यासिनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मसरूफ वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला, आप से मेरी फिर भी बात होगी, आपकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आइए प्रोग्राम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर चुके हैं आरिफ लोधी साहब, एक और मुमताज नाम है। आरिफ साहब, इससे पहले कि हम जनरल लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद से भी कोशिश करें कि उनसे राबता हो जाए, उन्होंने वादा किया था कि वह हमारे आज के प्रोग्राम में जरूर होंगे, तो आरिफ साहब आप ये फरमाइएगा उतनी देर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सलामती के अमूर, इंटेलिजेंस के तबादले और अपने अपने मुल्कों में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जो मजबूत कार्रवाइयां करने के अज़्म का इजहार किया गया है, इसी तरह हार्ट ऑफ इस्तांबुल, जो हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस से राब्तों में होने वाली बेहतरी के नतीजे में, आप समझते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान वाकई अब वो वक्त आ गया है जब बेहतर अंदाज में गलत फहमियों को दूर किया जा सके? अच्छा, हमें हमारे प्रोड्यूसर अरसलान बता रहे हैं कि उनका भी इस वक्त लाइन ड्रॉप हो गई है। चलिए, आइए उतनी देर में हम आपको ये जो न्यूज़ स्टोरी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में, कल पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ और अफगान क्यादत के दरमियान काबुल में इतवार को होने वाली अहम मुलाकातों में इस बात पर इत्तफाक कर लिया गया था कि उन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो अमन व मसालहत के अमल में शिरकत से इनकार और तशद्दुद की राह इख्तियार करेंगे। जनरल राहिल शरीफ ने अपने एक रोजा दौरे में अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला से भी मुलाकात की थी। इसी सारे प्रोसेस के बारे में, इस अमल के बारे में कि सारी मौजूदा सूरत हाल क्या है, आपने मीरवाइज यासिनी से भी सुना जो कि मुमताज सियासतदान है अफगानिस्तान के और अफगान पार्लियामेंट के साबिक स्पीकर भी हैं। और इस वक्त हम पहले, आरिफ लोधी साहब हमारे साथ हैं, मैं प्रोड्यूसर बता रहे हैं, लेकिन पहले हम आपको सुनवाते हैं कि साबिक एम्बेसडर हैं, सफीर हैं और सिफारतकार रहे हैं मोहम्मद साहब, उनके बारे, उन्होंने इस सारे प्रोसेस के बारे में रुस्तम शाह मोहम्मद ने क्या कहा, आइए आपको वो सुनवाते हैं।
पेशरफ उस वक्त होगी जब दोनों तरफ से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी, हुकूमत ये इसरार न करे कि कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट सेक्रोसेंट है, इनको तस्लीम किया जाना है, और तालिबान भी ये इंसिस्ट न करें कि वो 2001 की पोजिशन पे वापस जा सकते हैं।
अभी आप रुस्तम शाह मोहम्मद साहब को सुन रहे थे और वो बात बता रहे थे कि किस तरह से पेशरफ्त आगे होने की सूरत है। तो आरिफ लोधी साहब, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये फरमाइएगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सलामती के अमूर, इंटेलिजेंस के तबादले और अपने अपने मुल्क में दहशतगर्दी के लिए मजबूत को खत्म करने के लिए मजबूत कार्रवाइयां करने के अज़्म का इजहार किया गया है। हमने प्रोग्राम शुरू करते हुए कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे दिनों से हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ये उतार اتار چڑھاؤ دیکھتے آئے ہیں. تو لیکن اب کے جو اسپیکر تھے, سابق اسپیکر ہیں افغان پارلیمنٹ کے, انہوں نے بھی کافی اس میں امید کا اظہار کیا ہے کہ اس دفعہ صورتحال کے بہتر ہونے کا امکان ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسٹ آف ایشیا, ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس جو ہوا, اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان رابطوں کی جو صورت ہوئی, اور کل جو جنرل راحیل شریف گئے, اس کے بعد اب یہ دونوں ملک اس طرح سوچ سکیں گے کہ اپنے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جو اعتماد کا فقدان ہے اس کو دور کرنے میں بہتر طور پر کوشش ہو سکے گی اور مدد مل سکے گی؟
جی شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کا. میں تو یہ عرض کروں گا کہ جنرل راحیل شریف صاحب جو اس دفعہ گئے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا تحفہ لے کر گئے ہیں, اور وہ تحفہ تھا ضرب عضب میں کامیابی کا, اور افغانستان کو جو ہمیشہ سے ایک قلق رہتا تھا کہ پاکستان کی طرف سے ان کی طرف در اندازی ہو رہی ہے, تو اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تقریباً تمام علاقہ کلیئر کر کے اور صرف شوال کے اور افغان جو سرحد ہے اس کے درمیان میں کوئی تقریباً 250-300 وہ رہ گئے ہیں انسرجنٹس ٹی ٹی پی کے یا جو مختلف گروپوں کے, سجنا گروپ وغیرہ کے. تو اب راحیل شریف صاحب اس پوزیشن میں تھے کہ اگر وہ وہاں جائیں تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکیں, اور افغانستان کے پاس بھی اب کوئی ایسی وجہ رہ نہیں گئی ہے کہ وہ یہ کہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی میگا اسکیل پر کوئی انسرجنسی ہو رہی ہے. کوئی اکا دکا واقعات کا تو خیر کچھ کہا نہیں جا سکتا, اور نہ ہی کوئی ہوئے ہیں. اور ضرب عضب نے پاکستان کی پوزیشن کو افغانستان کے حق میں بہت اچھا کر دیا.
اچھا, ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے, ہمارے ساتھ ابھی ڈاکٹر توصیف احمد ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر توصیف آپ مجھے سن رہے؟
ہلو جی میں سن رہا ہوں آپ کی.
ڈاکٹر صاحب ہم افغانستان اور پاکستان کے بارے میں بات کر رہے تھے, خاص طور پر جنرل راحیل شریف کا جو کل ہی دورہ ہوا اور اس کے درمیان جو ساری صورتحال سامنے آئی. ہمارے ساتھ پروگرام کے شروع میں ہمیں جوائن کیا تھا افغان پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر میرواز یاسینی نے, اور انہوں نے بھی صورتحال پر کافی امید کا اظہار کیا ہے کہ اب کے لگتا ہے کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی اور آگے کی طرف جائے گی. جیسا کہ آپ سن رہے ہیں عارف لودھی صاحب کا بھی کہنا ہے کہ اب اس علاقے میں ضرب عضب کارروائی کے بعد لگتا یہی ہے کہ دہشت گردوں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے, اور اس لیے جنرل راحیل شریف بھی پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو روکا جا سکتا ہے, اور افغانستان کے پاس بھی بظاہر کوئی بڑی وجہ نہیں رہی. تو افغانستان میں حزب اختلاف کی طرف سے سلامتی جو صدر غنی کی پاکستان کو طالبان کے ساتھ امن بات چیت میں شامل کرنے کی حکمت عملی کی مخالفت کی جا رہی ہے, کیونکہ افغانستان میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جب یہ بات کرتا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مصالحتی عمل شروع کرا سکتا ہے تو وہ دراصل اس پر کسی حد تک کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اگر اسے درست, پاکستان ظاہر ہے کہ اس سے انکار کرتا ہے, لیکن اگر اس مفروضے کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو بغاوت پر کنٹرول کر لینا کیا دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہوگا؟
دیکھیے یہ بالکل, یہ تو طے شدہ امر ہے کہ پاکستان اور افغانستان مل کے ہی طالبان کی سازش کو ختم کر سکتے. اور اس ہفتے, پچھلے ہفتے کی جو خاص بات ہے تو یہ کہ وزیر اعظم مودی افغانستان گئے, اس کے بعد وہ پاکستان آئے, اس کے دوسرے دن جنرل راحیل شریف گئے, اور پہلی دفعہ فوجی قیادت ہماری شریک ہوئی افغانستان اس سے بات چیت میں, جس کا جو عمل خاصے عرصے سے تھا پھر بیچ میں رک گیا تھا. تو اس کے نتیجے میں اس بات کا امکان ہے کہ ان کی جو شکایتیں ہیں افغان گورنمنٹ کی وہ دور ہو جائیں گی, جس میں یہاں پہ طالبان کے کمین گاہوں کا ہونا اور یہ شکایت کے وہاں سے اٹیک ہونا, اور پھر پاکستان کی حکومت کی بھی شکایت کہ ملا فضل اللہ وغیرہ جو ہیں وہ افغان علاقے میں ہیں اور وہاں سے اٹیک کرتے ہیں اور افغان حکومت کس طرح انہیں سپورٹ کرتی ہے. تو یہ جو مذاکرات ہیں جنرل راحیل شریف کے اور اس سے پہلے میاں نواز شریف کے اور پھر صدر ممنون حسین کے, اگر یہ جاری رہتے ہیں, اس میں جو پرابلمز آتی ہیں وہ دونوں ممالک حل کرتے ہیں, تو یقیناً یہ طالبان کا معاملہ جو ہے کسی حد تک بات چیت کی ٹیبل پہ لانے کا حل ہوگا. افغان حکومت کو ابھی اعتراض ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان مکمل طور پہ بات چیت میں آ جائے گا تو ان کی پوزیشن کمزور ہوگی, مگر اگر یہ اعتماد کا بحران ختم ہوتا ہے تو میرا خیال ہے اس خطے کے لیے بہت اچھا ہوگا. جنرل راحیل کا دورہ بہت پازیٹیو ہے کیونکہ عسکری قیادت ہی جب ملے گی تو حقیقی مسائل حل ہوں گے. میرا خیال ہے افغان حکومت بھی اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرے گی, اور افغانستان نے موجودہ صدر میں بہت زیادہ تبدیلی کی ہے کہ وہ پاکستان آئے, اور اتنے تمام بحران کے باوجود, اتنے الزامات کے باوجود دوبارہ بات چیت ہو رہی ہے, یہ پہلے کبھی نہیں ہوا حامد کرزئی کے دور میں, جب ایک دفعہ تعلقات خراب ہو گئے تھے جب افغان صدر نے الزام لگا دیا تھا شیخ ملا عمر اور اسامہ پاکستان میں, اور جواب میں پرویز مشرف نے انکار کر دیا تھا, تو اس کے بعد تعطل آ گیا تھا. یہ بہت پازیٹو ہے کہ صدر غنی اور پاکستانی حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں.
اچھا, ایک اس سلسلے میں ہم جلدی سے ڈاکٹر متاثر, ایک اور جو آج کی بڑی اہم خبر ہے, ہم افغانستان اور پاکستان کے بارے میں جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر کافی ہم نے بحث کی ہے. آج وزیراعظم نواز شریف نے کراچی کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے شہر میں امن و امان کی بہتر ہوتی ہوئی صورتحال پر رینجرز, پولیس اور انتظامیہ کی کوششوں کو بھی سراہا ہے. خیال یہی تھا کہ وزیراعظم کے اس دورے کے دوران کراچی سے جو رینجرز کے معاملے پر وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان کشیدگی ہے وہ ختم ہو سکے گی, لیکن ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی. وزیراعظم نے سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کو یہ کہا کہ وہ اسلام آباد آئیں تاکہ اس معاملے پر مزید بات چیت ہو سکے, تو اس انداز میں پیش رفت نہیں ہو سکی جس کی توقع کی جا رہی تھی. یہ ایک طرح کی سیاسی پیچیدگی کا عمل چل رہا ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, یہ بہت منفی صورتحال ہے. آج ڈان اخبار میں صبح یہ خبر شائع ہو چکی تھی کہ وزیر اعظم کے کراچی کے شیڈول میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات شامل ہوئی, اور ظاہر ہے وہ خبر صحیح نکلی کہ وزیر اعلیٰ ایئرپورٹ پہ آئے اور اس کے بعد بتایا گیا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے. مگر یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے, وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, صوبائی حکومت سے مذاکرات کرے اور انہیں ایک ٹیبل پہ لے کے آئے اور یہ جو رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے مسئلہ حل ہوا ہے اس کو حل کیا جائے. اسے درگزر کرنے سے, نظر انداز کرنے سے معاملات خراب ہوں گے. یہ بات صحیح ہے کہ بعض معاملات میں صوبائی حکومت کا موقف جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, مگر بعض معاملات میں رینجرز کا موقف اور وفاقی وزیر اعلیٰ کے موقف کی بھی حمایت نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کے نتیجے میں مسائل حل نہیں ہو رہے. کراچی کا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے, اور کچھ بہت بنیادی باتوں کا معاملہ ہے. ایک تو یہ کہ کراچی کے اندر رینجرز جو ہے اس کی جو کیپیبلٹیز ہے وہ پولیس کے ساتھ مل کے لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنانے کی ہے, اس کی کیپیبلٹی کرپشن کو ختم کرنے کی نہیں ہے. کرپشن کے لیے نیب, ایف آئی اے اور سندھ کے جو اینٹی کرپشن کے محکمہ ہے اسی کو فعال کیا جا سکتا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو یہ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اس سندھ کے اندر, اس کے نتائج برے نکلیں گے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ کی جو دونوں جماعتیں ہیں پرابلم ان کے اندر ہے. پیپلز پارٹی گورننس سے یقین نہیں رکھتی اور ایم کیو ایم کے ساتھ عسکری ونگ کا معاملہ جڑا ہوا ہے. جب تک یہ جماعتیں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گی اور وفاق اور صوبے اور اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری وہ ایک پیج پہ نہیں آئے گی تو معاملات خراب رہیں گے. وزیر اعظم کو اس پہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ منتخب وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کا فرض ہے کہ صوبائی حکومت کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لائیں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں.
اچھا, ہم پوچھتے ہیں عارف لودھی صاحب سے, یہ سوال کرتے ہیں. عارف لودھی صاحب, وفاق اور سندھ کی صوبائی حکومت کے درمیان یا وفاق اور کسی بھی صوبائی حکومت کے درمیان کشیدگی سے آنے والے دنوں میں جب جو سیاسی سطح ہوتی ہے اس پر کس نوعیت کی پیش رفت آپ کو نظر آ رہی ہے؟
ایک آئینی بحران کھڑا ہو چکا ہے جس پر بہت سارے پاکستانی آئینی ماہرین تو اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ آئین وہ ارینجمنٹ پرووائڈ نہیں کر سک رہا ہے جس کی وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک کورڈیل ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے ضرورت ہے. تو اس ارینجمنٹ کے لیے آئین کے اندر اس وقت تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے, اور یہ جو 18ویں ترمیم کے ذریعے سے واٹر ٹائٹ یونٹس بنا دیے گئے ہیں ایک ڈھیلے ڈھالے فیڈریشن کے نظام کے اندر, جس میں ہر صوبہ اس طرح کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جیسے کوئی آزاد ملک کیا کرتا ہے, تو یہ پاکستان کے اندر ایک نئی نظر آنے والی صورتحال ہے, اور اس کے بہت زیادہ خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ.
اچھا,
اور باتیں اس طرف چلنا شروع ہو گئی ہیں. آج نثار کھوڑو صاحب نے متبادل آپشن کی وارننگ دے دی ہے, اور چودھری نثار صاحب جو ان کے متعلق کہا ہے کہ وہ نواز شریف پر پرانا غصہ نکال رہے ہیں, تو اس طرح سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وفاق جب صوبے کے اندر کوئی پرابلم ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو صوبہ جو ہے وہ اس انداز میں اس کا بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس پرابلم میں وفاق کو ہیلپ کرے تو صوبہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے. तो इसका क्या मतलब है? या तो वफाक फिर गलत कर रहा है कि या सुबह गलत कर रहा है, और इसके ऊपर दोनों एक टेबल पर आने के लिए भी, एक पेज पर तो दरकिनार, एक टेबल पर आने के लिए भी तैयार नहीं है, और आईनी ऑप्शंस, कानूनी ऑप्शन से भी ये बाहर निकल कर जाकर बात चली गई है आईनी ऑप्शन से। अब यहाँ पर ये बताएं कि फिर क्या बने जब सुबह और वफाक अपने आपको कवानीन के मतहत प्रॉब्लम हल करने के काबिल ना रहे और जंप कर रहे हो आईनी शिकों के ऊपर कि आईन हमें ये कहता है और आईन हमें वो कहता है, तो इसका मतलब है कि सूरत हाल हाथों से निकली जा रही है और जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट को, फिर जो स्टेट है उसको भी अपना आप असर्ट करना चाहिए इस स्टेज पर। बहुत खतरनाक सूरत हाल है।
अच्छा डॉक्टर तासीफ, आपने सुना क्या आरिफ लोधी साहब जो बात कर रहे थे कि यहाँ पर आइन के तहत जो आइन का सहारा लेकर सूबाई हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक बहरान की सूरत पैदा कर सकती है। गुज़श्ता रोज़ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 8वीं बरसी थी। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि हुकूमत का जो नेशनल एक्शन प्लान है, जिसको कौमी लायामल भी कहते हैं, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो कौमी लायामल नहीं जिस पर सब सियासी जमातों ने इत्तफाक किया था, ये बिलावल साहब का कहना था। आप अभी चौधरी निसार की ज़ेरे क़यादत भी एक इजलास में कौमी लायामल की मुख्तलिफ जो शिकें हैं उन पर गौर किया गया, ख़ासतौर पर NGOs के बारे में जो सूरत हाल है उसका भी जायजा लिया गया। आप क्या समझते हैं बिल्कुल एक गैर जानबदार मुबसर की हैसियत से कि नेशनल एक्शन प्लान या कौमी लाए अमल जो है यहाँ पर कहाँ कहाँ मसाइल दरपेश हैं और किस हद तक इसका इहाता किया जा रहा है और किस हद तक इस पर अमल दरामद हुआ है?
देखिए 16 दिसंबर की तारीख अभी कल दिन पहले गुजरी है और 16 दिसंबर को पाकिस्तान का एक हिस्सा इसलिए अलहदा हो गया था कि सुभाष खुद मुख्तारी का एहतराम नहीं किया गया था। तो ये जो सोच है सुभाष खुद मुख्तारी को खत्म करने के हवाले से, 18वीं तरीन के हवाले से, बहुत खतरनाक है। देखिए सुभाष खुद मुख्तारी है और सूर्य अब कुछ खुदमुख्तारी को इस्तेमाल कर रहे हैं, विफाक भी कर रहे हैं, उसके खिलाफ होते हैं और इख्तलाफ को तय करने का तरीक़ेकार इसी आइन में मौजूद है। विफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को वो तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए और नेशनल एक्शन प्लान पे जो बिलावल की तनकीद है वो मुख्तलिफ हवालों से जाहिर है। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तो पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत कर रही थी और जब MTM के मरकज पे हमला हुआ था और MTM वाले ये कह रहे थे एक KG रिव्यू कमेटी बननी चाहिए तो खाइम अली शाह ने कहा था किसी रिव्यू कमेटी की जरूरत नहीं है। अब उनके दरमियान तजाद आ गए, वो कहते हैं पार्लियामेंट की कमेटी बननी चाहिए। तो ये तनकीद होती है और इसके मुख्तलिफ पहलू सामने आते हैं और यही जमहूरियत का उसमें, और इसका हल ये है कि इसी जमहूरी रवैये के तहत इन मसाइल का हल निकाला जाए। और मेरा ख्याल है वजीर आजम इसको महसूस भी करते हैं, उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते वो वजीर आला से मुलाकात करेंगे। और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को भी इस बात को समझना चाहिए कि जो सुबाई खुद मुख्तारी मिली है उसके दायरे में रह के ही मसाइल हल होंगे। तो मेरा ख्याल है ये सियासी जमातों को जमातें यकीनन जो 60 साल की तारीख खासी हद तक समझ चुकी है कि बुर्दबारी और संजीदगी से ही मसले हल होंगे। हाँ अगर 18वीं तरमीम को खत्म करने की बात की गई जैसा कि कहा जा रहा था वो बड़ा खतरनाक होगा। हल इसको इसी में तलाश करना है और इसमें निकल आएगा 2008 से और 2013 तक जो मुल्क निज़ाम बनाया है उसकी लाख खामियों के बावजूद उसमें एक फेडरेशन का एक तस्वीर आया है, उसे बरकरार रखना चाहिए। और मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म इस बात को महसूस करते हैं और ये इसका हल निकल आएगा, इस पर कोई आईनी तरमीम की जरूरत नहीं।
और सियासी हल इसका आप निकलता देख सक रहे हैं?
जी बिल्कुल इसका हल निकलेगा, इसके अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं है दोनों जमातों के पास।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तौसीफ अहमद कराची से हमारे साथ थे। आरिफ लोधी साहब से एक हम सवाल करते हैं, ये एक जनरल सवाल है कि इंसदाद दहशत गर्दी के लिए मुल्क में जो कोशिशें की जा रही हैं लोधी साहब, आपके ख्याल में वो किस हद तक मौसर साबित हो रही हैं?
देखिए कराची के अंदर तकरीबन 4000 अफराद को पकड़ा गया, 4000 अफराद के पकड़े जाने से कराची नॉर्मल लाइफ हो गया। वहां पर वही क्राइम हो रहा है जो नॉर्मल इस इतने बड़े शहरों में दुनिया में हुआ करते हैं, और बल्कि उससे भी मैं समझता हूँ कि न्यूयॉर्क को अगर आप देखें, टोक्यो को देखें, मुंबई को देखें, तो कराची उनसे भी काफी बेहतर गया है। और उसमें से 2000 के करीब पुलिस को प्रोसिक्यूशन के लिए दिए रेंजर्स ने, और उनकी प्रोसिक्यूशन में ये फैसला होगा कि आइंदा कराची का मुस्तकबिल कैसा होगा। असल में इस ड्राइव के पीछे जो कोड वर्ड है वो है करप्शन।
ये जो ग्रुप्स कराची के अंदर ऑपरेट कर रहे थे या पंजाब के अंदर ऑपरेट करते हैं, ये असल में जो हुक्मरान तबका है उसके उनके साथ डांडे मिलते हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं जिस वक्त के उनको जरूरत होती है हुक्मरानों को। ये ग्रुप्स पेन और खौफ जो है और जो है ये इंस्पायर करते हैं पॉपुलेस को, और इन ग्रुप्स की वजह से फिर उन सियासतदानों का दबदबा, ये एक केमिस्ट्री है पॉलिटिक्स की यहाँ पर जो पाकिस्तान में पैदा की जा चुकी है।
जी लो सब, ये तो
ये इन ग्रुप्स को इन रिटर्न उन पॉलिटिशियंस की तरफ से खुली छुट्टी दी जाती है कि अपने वसाइल पैदा करें, ऐश करें, जो चाहे करें।
तो आप समझते हैं कि, मैं एक जनरल सवाल था कि पूरे का पूरा इसको आप किस तरह से देखेंगे। पाकिस्तान में ज़रबे अज़्ब के नाम से एक कार्रवाई का आगाज किया गया, इसी तरह से बाकी कौमी लाए अमल के तहत मुख्तलिफ इकदामात उठाए गए, इन सब चीज़ों को एक पूरी सूरत में देखते हुए, मजमूई सूरत हाल में देखते हुए, आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सलामती में और जो तहफ़ है और इंसदाद दहशत गर्दी में जो कमी हुई है वाज़ह तौर पर, उसको किस तरह से आप देखते हैं, मौसर समझते हैं आप?
देखिए अभी तो ये प्रोसेस चल रहा है और जो लोग अप्रीहेंड किए, अपना अरेस्ट किए गए हैं, इन लोगों को अब प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि वो उनको सजाएं कितनी मिलती हैं और वो कितने लंबे अरसे तक जेलों में जाते हैं या फांसी घाट पर जाते हैं। और फिर अगर जैसा कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम कहती हैं कि पंजाब के अंदर भी तो ये ऑपरेशन होना चाहिए,
लदी साहब ये तो सियासी सूरत हाल है ना जी,
शुरू होता तो फिर भी बड़ी देखिए, फिर इसको कामयाबी का अभी तक कोई पैमाना इसको दिया नहीं जा सकता, मां सिवाय इसके के पाकिस्तान के शुमाल में और इंतहाई जनूब में अमन अमान बहरहाल फौरी तौर पर कायम हो गया। अगर इसको कामयाबी कहते हैं तो ये ठीक है, लेकिन आया कि ये देरपा है या नहीं तो आई सीरियसली डाउट दिस थिंग।
बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ लोधी साहब हमारे साथ थे पाकिस्तान से, और अब हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे दोनों तजियाकार और माहिर जो कि अगली हमारी सेगमेंट में।
मलिया साहबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है, क्या यूरोप खौफज़दा है?
दुनिया भर से माहिरीन की राय।
जब उनको मुहाजरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ हम मुहाजरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजरीन को लेने को तैयार नहीं है।
Cooperation with countries like Pakistan, we're already partnering with in this fight against terrorism.
पाकिस्तान का पूरे का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान से जंग में तल्लुक ना कर सके।
गैर जानेदार बहस,
रेमिटेंस का वाक्य हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहां थी अदालतें, कहां थी आजाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था?
पाकिस्तान में देखिए एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहां पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज इस मौजू से इसका ताल्लुक।
इंडिपेंडेंस एवेन्यू वॉशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जहां रंग, और इस वक्त हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू होता है जिसमें हम बैन अल-अक़वामी अमूर और ख़ास तौर पर मशरक वुस्ता के अमूर के बारे में बात करते हैं। और जैसा कि आज प्रोग्राम के आगाज़ पर मैंने कहा कि 2015 के हमारे आखिरी प्रोग्रामों का सिलसिला ये शुरू हो चुका है, और हमारी ये कोशिश होती है तकरीबन साला साल से हम ये कोशिश करते आए हैं कि जाते हुए साल में जो अहम वाक़यात सामने हुए और एक कुछ ऐसे वाक़यात जिनके आइंदा भी हमारे सामने रहने का और उसी शद्दोमद से जारी रहने का हम समझते हैं और तवक्को करते हैं, उनके बारे में हम अपने तजज़ियाकारों और माहरीन की राय लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान से डॉक्टर नादिर बख्त, आप का मुमताज़ नाम है, आप हमारे प्रोग्रामों में अक्सर हमारा साथ देते हैं, और इसके अलावा इनका अपना भी एक नाम है और पढ़ाते हैं सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, और इसके अलावा इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर इनकी गहरी नज़र है। प्रोफेसर फैज़ान यहाँ पर बफलो यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है, हमारे प्रोग्रामों का एक बहुत जाना पहचाना नाम है। हम आप दोनों साहबान को प्रोग्राम में बहुत खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। 2015 میں دہشت گردی کا ایک اور چہرہ بڑے بھرپور انداز میں ہمارے سامنے آیا اور یہ چہرہ ہے داعش کا، جسے اسلامک اسٹیٹ ان سیریا اور عراق، اس انتہا پسند گروپ نے شام اور عراق کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا اور اس کے سربراہ ابو بکر البغدادی نے اپنی خلافت کا اعلان بھی کیا۔ پیرس میں داعش کے انتہائی بہیمانہ حملے کے بعد امریکہ کی قیادت میں مغربی ملکوں اور عرب ملکوں کا اتحاد، جو پہلے بھی داعش کے خلاف برسر پیکار تھا، اپنے اس مقابلے کے لیے ایک نئی حکمت عملی وضع کی اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر دیا۔ داعش کے اس بڑھتے ہوئے خطرے پر قابو پانے کے لیے ہمارے ماہرین اور تجزیہ کار ہمارے ان پروگراموں میں روزانہ کی بنیاد پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے آئے ہیں اور آج بھی ہم یہیں سے آغاز کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نادر بخت، داعش کے اس بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کے مؤثر ہونے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
ایک بنیادی فرق تو ہمیں کرنا ہوگا، یہ اسلامی ریاست ہے کہ مسلم ریاست ہے؟ اسلام کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کو اسلامی ریاست کا نام دیتے ہیں مگر اسلام کے بنیادی اصولوں سے ہی یہ متصادم ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ہی اسلام کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہے، لہذا میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح سے بھی اسے اسلامی ریاست قرار دیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ خود کو اسلامی ریاست کا ٹائٹل دیتے ہیں
جی،
مگر کسی طرح سے بھی جب آپ اسلامی ریاست کے عناصر کو لے کے ان پیرامیٹرز کے اوپر لے کر چلیے تو وہ بات بنتی ہی نہیں ہے، کسی طرح سے ان پیرامیٹرز پر، ان یارڈ اسٹکس پر یہ چیزیں آتی ہی نہیں ہیں، لہذا بنیادی طور پہ تو ہمیں یہ فرق کر لینا چاہیے کہ یہ مسلم ریاست تو کہہ سکتے ہیں، اسلامی ریاست
جیسے
فرق واضح ہو گیا
جی۔
اب آ جائیے کہ ایسے مسلم وہ جو کچھ کر رہے ہیں اسے وہ اسلام کا نام دیں، میرے خیال میں یہ بہت بھیانک بات ہے، اسلام کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی اور پوری دنیا کے ساتھ بھی، جو اسلام کو پڑھتے ہیں یا مسلمانوں کو پڑھتے ہیں یا مسلم سوسائٹی کے مسلم کلچر کو پڑھتے ہیں، مسلم سوشیولوجی کو پڑھتے ہیں یا اسلامک سوشیالوجی کو پڑھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں آپس میں کہیں بھی میچ نہیں کر رہی، تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو اچھی طرح، معاف کیجیے گا میرا تھوڑا سا تھروٹ انفیکشن ہے، آپ کو زحمت ہو رہی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اگر ان چیزوں کو واضح طور پر دیکھ لینا ہے تو پھر آگے معاملے کلیئر ہیں، اچھی باتیں انتہائی واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ ایک محض دہشت گردی کا ایک ایسا نام بنایا گیا ہے جو کہ اسلام کے نام پر ہے، اسلام کا اسے کوئی کنسرن نہیں ہے۔
اچھا،
بے درے اس کو اس انداز سے دیکھنا ہوگا یا ڈائریکٹلی اس کو انداز سے دیکھنا ہوگا کہ یہ کسی شک و شبہ کے بغیر یہ انسانیت کے خلاف بات ہے
جی۔
اگر یہ اسلامی کہیں گے تو پھر کہیں گے نا کہ غیر اسلامی کے خلاف ہے، پھر تو نقطہ نظر آؤ
جی۔ میرا ڈاکٹر صاحب اگلا سوال بھی یہی ہے،
اس کو اس انداز سے لیں گے تو یہ کچھ انسانوں کی باقی دنیا کے خلاف ایک تحریک ہے جو کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور بہرحال اس پر قابو پانا ہوگا۔
اچھا پروفیسر فیضان سے ہم بات کرتے ہیں۔ پروفیسر فیضان، 2015 میں داعش نے اپنی بھرپور موجودگی کا احساس دلایا، آپ کے خیال میں اس کے مقابلے کے لیے بھرپور جو کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر جو کہ میں ابھی بات کر رہی تھی کہ پیرس حملوں کے بعد بالکل آپ نے دیکھا کہ جو امریکہ کے زیر قیادت اتحاد ہے اس کی ایک واضح طور پر حکمت عملی تبدیل ہوئی، خصوصی دستوں کو بھی بھیجا گیا، اس کے علاوہ سعودی عرب کی طرف سے 34 ملکوں کے اتحاد کا بھی اعلان کیا گیا، اس سے قطع نظر کہ اس اتحاد کے بارے میں کیا کیا مختلف اوپینین یا رائے سامنے آتی رہی ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ داعش کو کس حد تک نقصان اٹھانا پڑا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا دھچکا لگا ہے جتنی بھرپور طریقے سے وہ سامنے آیا، ان کوششوں کے نتیجے میں اس کو بھی بھرپور طور پر نقصان پہنچا ہے؟
جی، سب سے پہلے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے اور نیا سال اچھا ثابت ہو ان کے لیے مبارک ہو۔ اصل میں جو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آئیسس جو ہے یہ آج تیسرا بڑا شہر جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، رمادی
جی
جو ہے وہ عراقی جو فورسز ہیں
جی
ان کے ہاتھ میں آ چکا ہے.
اور شام کا ڈیم بھی, یہ میرا سوال بھی تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عراق کے شہر رمادی اور شام کا جو تشرین ڈیم ہے اس کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد یہ دھچکے ہیں واقعی داعش کے لیے؟
جی بالکل, کیونکہ یہ ان کے جو جگہیں تھیں یہ وہ ایسی جگہیں تھیں جہاں سے ان کو سپلائیز ملتی تھیں, جہاں سے ان کو ریسورسز اویلیبل تھے, ان کے پاس پیسہ مل جاتا تھا, انہیں وہ چیزیں بیچ سکتے تھے, کنٹرول کر سکتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے ان کے لیے. لیکن جو جیسے گروپس ہیں آئیسس جیسے گروپس جو ہیں وہ ان کے لیے وہ اس دھچکے کو ایسے نہیں لیتے کہ اگر وہ دھچکا لگا ہے تو وہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے. اس سے ان کی جو حملے ہیں یا ان کی حملوں کی جو شدت ہے اس میں کمی تو ضرور آئے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پھیل جانے کا بھی خدشہ ہے, کیونکہ ادھر ادھر نکل جائیں گے, کیونکہ یہ ایک باقاعدہ فوج باقاعدہ حکومت نہیں ہے, کیونکہ ابھی وہ اس مقام پہ نہیں پہنچ پائے تھے. تو یہ مگر بہرحال یہ عراقی حکومت کے لیے, امریکہ اور اس کے جو ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں ملک, ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے. اور ان کی کوششیں جو ہیں ہو رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ان کو کامیابی ہو رہی ہے. لیکن آئیسس جو ہے وہ ایک ایسا گروپ نہیں ہے کہ جو ایک دو شکستوں کے بعد ہتھیار ڈال دے گا. اس کے بعد شاید انہیں کچھ اور انوویشن کرنی پڑے اپنی اسٹریٹجیز میں. اور اس میں جو آپ نے جیسے فرمایا کہ 2015 میں ان کی وہ انہوں نے بہت سی کامیابیاں بھی حاصل کیں اور انہوں نے بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا وہاں کے ممالک کو اور مغربی ممالک کو بھی. تو اس میں ایک بات ہے کہ مغرب میں یہ بات ریئلائز ہو رہی ہے کہ ان کو بہرحال اپنی پالیسیز جو ہیں ان پر دوبارہ دیکھنا پڑے گا. جو ان کی بین الاقوامی پالیسیز ہیں اس میں سب سے ضروری جو چیز ہے وہ بشار الاسد کی حکومت ہے, اور اس کے بعد ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے, جس سے بہت سے وہاں کے جو سنی میجورٹی ایریاز کے جو ممالک ہیں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خطرے میں محسوس کرتے ہیں. اور یہاں سے بھی آئیسس کو بہرحال کچھ نہ کچھ مدد دی جاتی ہے, میرا اپنا یہ خیال ہے, ورنہ وہ اتنی دیر تک سروائیو نہیں کر سکتے. اور یہ تمام اگر چیزیں جو ہیں ان کو اگر یہ ایڈریس نہ کیا گیا پراپر طریقے سے, پراپر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ توجہ دی نہ دی گئی, تو آئیسس کے خلاف یہ جو فائدے اٹھائے گئے ہیں اور یہ جو کوشش کی گئی ہے یہ غلط بھی ہو, یہ واپس بھی اپنے پوزیشن پہ جا سکتی ہے. اور اس میں سب سے جو آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی کہ پچھلے دنوں ہی رشیا نے ایک ایئر ریڈ کیا تھا, اور جس میں انہوں نے اس کمانڈر کی ہلاکت ہوئی تھی جو کہ امریکہ نے ٹرین کر کے بھیجا تھا اور جو کہ آئیسس سے بھی لڑ رہا تھا اور اسد کے فوجوں سے بھی لڑ رہا تھا. اور یہ ایک نقصان تھا جو کہ جو اسد کے جو مخالف باغی گروپ ہے ان کو ہوا. اور یہ بات جو ہے یہ بات بہرحال کسی جگہ دوبارہ سامنے ضرور آئے گی. اور میرا خیال ہے کہ آئیسس کے خلاف جو حکمت عملی ہے اس میں حملے بھی, جو سارے حکمت عملی کو شامل ہونا چاہیے, ان کے خلاف حملے بھی ہونے چاہیے. ان کی چیزیں بھی, ان کی سپلائز کو بھی روکنا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اور سیاسی حل بھی نکالنا ہوگا.
اچھا پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ رہیے گا. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا, اپنی بات کی طرف اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ شام میں کا جو مسئلہ ہے اس میں آج بھی جو ہماری تازہ ترین خبر ہے کہ زیر اقوام متحدہ کی زیر سرپرستی ایک معاہدہ ہوا تھا پیر کو باغیوں کے قبضے میں شام کے 3 قصبوں سے باغیوں اور عام شہریوں کو ترکی لے جانے کے لیے ایمبولینسز اور بسیں پہنچیں اور انخلا کا عمل شروع کر دیا گیا. برطانیہ میں قائم تنظیم سیرین آبزرویٹریز فار ہیومن رائٹس کے مطابق یہاں زبدانی سے تقریباً 100 سے زائد جنگجو نکلے ہیں, اور معاہدے کے تحت کئی ماہ سے لبنان کی سرحد پر واقع شہر میں چھپے باغی جنگجوؤں کو بیروت ایئرپورٹ اور پھر ترکی تک ایک محفوظ راہداری دی جائے گی. تو ایک تو شام میں پہلے ہی بہت پیچیدہ صورتحال ہے کہ کچھ جنگجو جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار ہیں, کچھ جنگ جو ہیں وہ بشار الاسد کی حکومت کے خلاف سرکاری فوجوں کے خلاف لڑتے ہیں, اور کچھ ایسے گروپ بھی ہیں جو داعش کا مقابلہ کرتے ہیں. اس طرح بہت سارے گروپوں کی, جسے کہتے ہیں نا کہ لڑائی در لڑائی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور جب ہم یہ راہداری کا کام کرتے ہیں, جنگجوؤں کو راہداری دیں گے کسی اور ملک میں جانے کی, تو کیا اس سے یہ اندیشہ نہیں رہتا کہ وہ کسی اور جگہ پر مجتمع ہو جائیں گے اور پھر سے اپنی کاروائیوں کا آغاز کریں گے؟ ڈاکٹر نادر بخت.
جی بالکل درست ہے, جیسے آپ نے فرمایا یہ بالکل درست ہے, بلکہ ہمارے تنظیم کی نسبت یہ خوف کا تجزیہ یہ زیادہ درست ہے, بالکل ایسا ہی ہوتا ہوا آگے دکھائی دیتا ہے. اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ اسی طرح سے جیسے کہ آپ نے ایڈوائس دیا, وہ کچھ جو کچھ ہم نے کہنا تھا بتا رہا, کچھ تو آپ نے کہہ دیا, اب وہ اس میں باقی بات کوئی نہیں رہ گئی ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آپ نے کہا ہے, ایسا ہی ہوگا اور اس کو اسپریڈ ہونے سے روکنا ہوگا. اور ان کے لیے اکراس دی بارڈر کر کے ان کو وہیں پر ان کو کچلنا ہوگا جہاں جہاں سے ان کے انٹری پوائنٹ بنتے ہیں, جہاں جہاں سے یہ پینیٹریٹ کرتے ہیں اور جہاں سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے. وہ کچھ بہت زیادہ پیچیدہ معاملے بھی نہیں ہیں, نظر آتی ہیں چیزیں, صرف ڈیئرنگ اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اگر ایسا کیا جائے تو ان کو روکا جا سکتا ہے. میں پوری طرح سے اس پہ یقین کرتا ہوں کہ یہ آگے چل کے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں بنے گا اگر ان کو کنفائن کیا جائے اور زیرو کر کے ایک جگہ ان کو ہٹ کیا جائے, تو چیزیں زیادہ آسانی سے یہ قابو میں آ سکتی ہیں.
اچھا, ایرانی صدر کے ایک بیان کے بارے میں بات کرتے ہیں. پروفیسر فیضان, آپ کل ایران میں تہران میں اسلامی یکجہتی کے عنوان سے ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوئی اور ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ داعش جیسے شدت پسند گروپوں کی پرتشدد کارروائیوں نے دنیا کے سامنے اسلام کا تاثر مسخ کر دیا ہے, جس سے ڈاکٹر نادر بخت نے بالکل اپنی بات کا آغاز ہی کیا تھا, جسے درست کرنے کے لیے مسلمانوں کو اپنے طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو مذہب اسلام سے وابستہ کروڑوں انسانوں کے لیے ایسے انتہا پسند گروپوں کے منفی پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے اور اپنے عقائد کی درست نہج پر ترویج کرنے کے لیے کیسی کوششوں کی ضرورت ہے جو ابھی تک نہیں کی؟ آپ خود بھی ایک ٹیچر ہیں, آپ ایسے سارے کورسز کو بھی پڑھاتے ہیں, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ طالب علموں کو خاص طور پر کس طرح سے آگاہ کیا جائے کہ آگے چل کر ان ساری چیزوں کا, ان سارے جو خاص طور پر مذہب کی بنیاد پر کسی بھی کمیونٹی کو یا طبقے کو ہم نشانہ بناتے ہیں, اس کی صورت نہ ہو سکے اور ایک پورے مذہب کو اس کے نام کے ساتھ نہ جوڑا جائے ایک کسی سٹیریوٹائپ چیز کی وجہ سے؟
جی, وہ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے.
جی,
گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو یہ تو علامہ اقبال جو ہیں وہ جب لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہیں تو اصل میں فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں. جب تک ہمارے درس و تدریس کے شعبوں میں اور ہمارے مدرسوں میں اور یونیورسٹیوں, کالجوں اور سکولوں میں فری تھاٹ جس کو کہتے ہیں کہ جب تک وہ نہیں پنپ پائے گی, تو ایسے گروپ جن کا جو سب سے بڑا ان کا جو جس پر وہ کیپیٹلائز کرتے ہیں, جس پہ وہ اپنی آئیڈیالوجی کو بلڈ کرتے ہیں, اپنی اس کو تحریک کو, وہ ہے لوگوں کی جہالت.
جی,
اور جب جہالت تب آتی ہے, یہ جہالت جو ہے مطلب آپ کو بڑے پڑھے لکھے جاہل ملتے ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اکاؤنٹنٹس ہیں اور بڑے ہیں, لیکن ان کی جو جب مذہب پہ بات آئے گی تو ان کے ذہن بہت چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں.
جی,
تو انسان سوچتا ہے کہ یہ لوگوں نے یہ تو کیا یہ لوگ واقعی پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں. ایسا پڑھنا لکھنا جو آپ کی نظر کو نہ بڑھائے, آپ کی نظر میں گہرائی اور تناؤ اور وہ گہرائی نہ پیدا کرے اور آپ کی جو سوچ ہے اس میں ڈائیورسٹی نہ ہو, تو وہ کیسی سوچ ہے. اور علامہ اقبال نے شعر میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے ہاں لوگ مغرب سے آ کے مسلمان دنیا میں آ کے اپنے نظریات کا پرچار کر سکتے تھے, ڈسکس کر سکتے تھے. ہم نے وہ گلے گھونٹ دیے ہوئے ہیں, ہم پسند نہیں کرتے کوئی بات جو ہے وہ میرے کوئی شخص ایسی بات کرے جس سے ہم اختلاف کرتے ہوں. اور یہ بات ایک حد تک پہنچ چکی ہے کہ جہاں پر اب ان کے سر قلم کر دیے جاتے ہیں جو اختلاف کرتے ہیں. اور اگر ہم مغرب کی ترقی کا راز دیکھیں تو وہ ترقی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے مذہب کو نہیں مگر ایسے مذہب کو جو کہ آپ کو سوچنے سمجھنے سے روکتا ہو, جو ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے, ایسی مذہبی سوچ کو انہوں نے ختم کر دیا. اور وہ جو راستہ انہوں نے اپنایا, میرے خیال میں وہ راستہ شاید ہمارے لیے نہیں ہے مغرب کا, لیکن ہمیں یہ ضرور سوچنا ہے کہ ہمیں کیسے اپنے آزادی سوچ کی آزادی, مذہب کی آزادی, ایکسپریشن کی آزادی کو آگے بڑھانا ہے, کیونکہ یہی ترقی کرنے والے معاشروں کی یہی نشانیاں ہیں, اور یہ نہیں کہ یہ اب ہیں, یہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا. جب مسلمان ایسا کرتے تھے تو وہ ترقی کر رہے تھے, جب انہوں نے ایسا بند کر دیا ان کی ترقی ختم ہو گئی. مغرب ایسا کر رہا ہے تو ان کی ترقی ہے, لیکن اب اگر وہ اپنے راستے خود سوچیں بند کرنی شروع کر دیں گے تو ان کا بھی یہی حال ہوگا. تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے, یہ ایک بنیادی چیز ہے جو کہ ہمیں اپنے معاشرے میں لے کر آنی ہے.
اچھا پروفیسر فیضان, یہی سوال ہم کرتے ہیں ڈاکٹر نادر بخت سے بھی, کیونکہ ڈاکٹر نادر بخت نے بھی ساری زندگی اپنی تدریس کے پیشے سے وابستہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کافی عرصے سے اپنے طالب علموں کو دیکھتے ہیں, اور آپ کے پاس جو طالب علم پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ ایک میچورڈ اور پختہ ذہن کا طالب علم ہے, چھوٹی جماعت سے نہیں آتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں میں خاص طور پر پاکستان کے اندر جو انتہا پسندی کا ایک رجحان آ گیا, جو میں بڑے ذمہ داری سے بات کہہ سکتی ہوں کہ کچھ دو عشرے پہلے جب تک میرا وہاں پر اپنا تجربہ تھا اس حد تک انتہا پسندی ذہنوں پر نہیں آئی تھی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ, اسکول, یونیورسٹی, کالج یا تمام جو تدریسی درسگاہیں اور ادارے ہیں انہوں نے اپنے فرائض میں کسی جگہ پر کوتاہی کی ہے کہ ہم ان طالب علموں کو اس طرح سے آگے لے کر نہیں چل سکے جہاں ان کی سوچوں کو بہتر انداز میں گامزن کیا جا سکے؟
جی بالکل درست ہے. اگر کچھ اس کو اس طرح سے لے کے چلیے کہ جنرل ضیاء الحق نے ایک ایسی ابتدا کر دی کہ اس نے تعلیمی اداروں کو, مذہبی اداروں کو, وہ جن کا کام کے شریعت کو یا اسلامی فقہ کو یا اسلام کو یا امن کو پروان چڑھانا تھا, اس نے ایک خاص نہج پر لا کے ان کو ڈال دیا, ایک مختلف انداز سے ڈال دیا, جس کا کام افغانستان میں روس کے خلاف جنگ کے لیے لوگوں کو تیار کرنا تھا. یہ جنرل ضیاء الحق نے ایک ایسا کام کیا جو کہ پورے ملک میں تباہی کا سبب بنا, نہ صرف مذہبی تعلیمی اداروں کے لیے بلکہ جنرل ایجوکیشن کے, انجینئرنگ ایجوکیشن کے, میڈیکل ایجوکیشن کے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تمام اعلیٰ اداروں میں بھی یہ کچھ اس طرح سے سپریڈ کر گیا کہ اس کو نکالنا بہت بہت دشوار ہوتا چلا گیا. لیکن ابھی کچھ سالوں سے میں چونکہ خود اس کا حصہ ہوں, اس نظام کا حصہ ہوں, دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ مذہب کا نام جنگ نہیں ہے, مذہب نے صرف نفرت نہیں سکھائی ہے, مذہب نے کسی سے نفرت نہیں سکھائی ہے, کسی مذہب نے کسی سے نفرت نہیں سکھائی ہے, یہ محض اور محض لوگوں کے اپنے وفادات ہیں جو کہ اپنے بزنس ویو پوائنٹ سے لے کر اس کو چلتے ہیں, اسے مذہب کا رنگ دیتے ہیں. مذہب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, نہ تو میں نے ایسی چیزیں اسلام میں دیکھی ہیں, نہ عیسائیت میں دیکھی ہیں, نہ میں نے ہندو مت میں دیکھی ہیں, یہودیت کا میرا کچھ بہت زیادہ مطالعہ نہیں ہے, سکھ مت کا میرا مطالعہ ہے, اس میں میں نے جین مت میں دیکھا, کہیں بھی مجھے بدھ مت میں کہیں بھی چیزیں ایسی نظر نہیں آئی ہیں. نفرت نہیں ہے, نفرت نہیں ہے, انسان کی انسان کے لیے محبت ہے, انسان کی انسان کے لیے خدمت ہے, دکھ درد کو کم کرنا ہے. جیسے بینتھم اور جے ایس مل کے جو افکار تھے, آپ دیکھیں کہ وہی چیزیں تمام مذاہب کی روح ہیں. اب وہ ہوا کیا کہ وہ افغانستان میں جنگ کے لیے بہت سارا ایندھن چاہیے تھا, وہ اس نے تیار کرنا شروع کیا اور یہ ایندھن کی فیکٹریاں بن گئیں, اور اس کے بعد جب یہ کام ختم ہونا چاہیے تھا کہ یہ فیکٹریاں بند کر دی جاتی, مگر اس پر سنجیدہ کام نہیں ہوا, آج بھی نہیں ہو رہا, آج بھی نہیں ہو رہا, میں پورے وسوخ سے کہہ سکتا ہوں.
تو ڈاکٹر صاحب, آپ جیسے لوگ,
کوئی ڈیٹا نہیں ہے ان تعلیم جو مذہبی ادارے ان کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے, ان کے اندر کون آ رہا ہے, ان سے باہر کون جا رہا ہے, کوئی ڈیٹا نہیں ہے.
تو ڈاکٹر صاحب, آپ خود
ایسا سسٹم نہیں بنایا گیا جس پر کہ کچھ تھمب امپریشنز لے کر ان کی انٹری کی جائے, کون لوگ آ رہے ہیں, کون لوگ جا رہے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں میرا آپ سے سوال ہے, معاف کیجیے گا,
کیا سینٹرلائزیشن ہے, ڈی سینٹرلائزیشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور میں حقیقت میں اس بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہوں کہ معلوم نہیں آگے چل کے اس کا انجام کیا ہونا ہے.
تو ڈاکٹر صاحب, آپ تو خود
سنجیدہ بات ہے, اور مجھے آپ کو اور ہم سب کو اس چیز کو بہت سنجیدگی سے لینا ہوگا.
ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی بات بیچ میں ہی کاٹ رہی تھی, کیونکہ جب آپ نے کہا کہ یہ سسٹم کام نہیں کر رہا کسی بھی طرح سے, آپ خود اس تدریسی شعبے سے وابستہ ہیں اور بڑے بڑے اداروں کے لیے آپ کے خدمات بھی رہی ہیں, اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں کہ جو اتنی آپ کے جیسے لوگوں جو ہیں پوزیشن کے اوپر لوگ ہیں, وہ اس سسٹم کو, نظام کو تبدیل کیوں نہیں کر سکے؟
دیکھیے, جناب پروفیسر صاحبہ، میں آپ کو پروفیسر صاحبہ کہہ رہا ہوں، آپ اس کو ذرا اس طرح سے لیجئے کہ حکومت کے اندر ایسے لوگ شامل ہیں جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں، جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں، وہ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے روٹس، ان کی، ان کا نظام، ان کا فیبریکیشن، ان کی نیٹ ورک، ان کا ختم ہو، وہ نہیں چاہتے، تھا وہ اس اسکول آف تھاٹ سے آتے ہیں یا وہ اسکول آف تھاٹ سے آتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ان میں ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، حکومتوں کے اپنے مفادات ہیں، وہ پوری طرح سے اس سسٹم کو کنٹرول کرنا ہی نہیں چاہتے، ورنہ مجھے بتائیے ایک تھانے دار، ایک ایس ایچ او کیا نہیں جانتا کہ اس کے گاؤں میں کتنے مدرسے ہیں، ایک ایس ایچ او کیا نہیں جانتا تو اس میں کتنے سیمیناری لوگ آتے ہیں، کون سے طالب ہیں وہاں پر، کتنے پڑھتے ہیں، کیا ان کا ریکارڈ بنانا ایک دن کا کام ہے یا دو دن کا کام ہے، اس سے زیادہ کا کام ہی نہیں ہے، اگر ایک ایس ایچ او، ہر ایس ایچ او اپنے اپنے علاقے کا یہ ڈیٹا بنانا شروع کر دے، مجھے بتائیے کتنا وقت لگے گا، اس میں کوئی وقت نہیں لگے گا، کوئی اخراجات نہیں آئیں گے
اور کام ہو جائے گا،
سطح سے بھی اس کو لے کے یہ ڈیٹا بن سکتا ہے، مگر میں نے دیکھا کسی بھی حکومت نے سنجیدگی سے اس کے اوپر کام نہیں کیا اور نہ ہی وہ کرتے ہیں، کون لوگ وہاں پر ٹھہرتے ہیں، ان کی قیام گاہیں کہاں پر ہیں اور وہ کہاں پر کتنے کمرے بنے ہوئے ہیں، ان میں رہائشیں کتنی ہیں، کتنے لوگوں کا کھانا پکتا ہے، حضور سے کتنی روٹیاں جاتی ہیں، یہ سب کچھ سارا ڈیٹا اگر آپ لے لیجئے تو بہت زیادہ آسان کام ہو جائے گا ان سب چیزوں کو چینلائز کرنا، مگر کوئی بھی سنجیدہ حکومت اس طرح سے اسٹیپس نہیں لیتی، نتیجہ یہ کہ یہ چیزیں گرو کرتی چلی جا رہی ہیں اور یہ قابو سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک اب میرے پاس اب آخری سوال ہے، ہمارے پاس چند منٹ باقی ہیں، پروفیسر فیضان، چین کی پارلیمان نے انسداد دہشت گردی کا ایک متنازع قانون منظور کر لیا ہے، اس میں غیر ملکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو حکومت کی طرف سے معلومات تک رسائی کی درخواستوں کی تعمیل کا پابند کیا گیا ہے، جس میں انکرپشن یعنی وہ خفیہ کاری کی کلید تک رسائی بھی شامل ہو گئی ہے، جس سے ڈیجیٹل مواد کو تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ وہ پڑھا نہ جا سکے، اور 1 جنوری سے نافذ ہونے والے اس قانون کے مسودے پر اس سے پہلے بھی وائٹ ہاؤس کی طرف سے سخت تنقید کی گئی تھی، جب صدر براک اوباما نے یہ کہا تھا کہ اگر چینی کمپنیاں امریکہ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتی ہیں تو انکرپشن یعنی خفیہ کاری کی کلید سے متعلق ضوابط میں ترمیم کرنا ہوگی، تو لیکن چین کا یہ کہنا ہے، وہ سارے اس تنقید کو رد کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ چونکہ چین کو دہشت گردی کا خطرہ ہے اس لیے اس کو اس طرح کے قانون کی ضرورت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس سے دہشت گردی کے چین پر جو اثرات، چین میں جو صورتحال دیکھی جا رہی ہے اس میں کچھ کمی آ جائے گی، جو کہ چین کے کچھ صوبوں میں کسی حد تک جس کو انہوں نے داعش کے ساتھ ملانے کی بھی کوشش کی ہے، جو چین کے مختلف صوبوں میں مسلمان آبادی والے جو صوبے ہیں؟
جی، چین جو ہے اس میں ان کو یہ ایک اچھا ایکسکیوز ہے ان کے پاس کہ ایسا کریں، لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ چین کے ساتھ جو بھی گفتگو کرے گا، ای میل وغیرہ کے ڈیجیٹلی جو بھی گفتگو ہوگی وہ سیکیور نہیں رہے گی، اور چین کے ساتھ امریکہ کا اس سلسلے میں پرانا ایک سلسلہ چل رہا ہے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا، اس میں جو امریکہ کا موقف ہے اس میں یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آزادی اظہار کا ابھی تک علم بردار ہے کسی حد تک، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ چیزیں قائم رہیں، کیونکہ چین کو ایسا ملک تصور کیا جاتا ہے کہ جہاں پر پوری طرح عوام کو آزادی یا آزادی اظہار میسر نہیں ہے، اس طرح وہاں چینی گورنمنٹ کا اور زیادہ کنٹرول بڑھ جاتا ہے، جس سے سول سوسائٹی کو نقصان ہو سکتا ہے، یہ وہ تحفظات ہیں امریکہ کے، امریکہ والوں کے، بہرحال چین نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اپنی قومی ترجیحات کی بنا پر کیا ہے، اور اس میں ایک بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ چین جو ہے وہ جغرافیائی لحاظ سے تو بڑا ہے ہی، مگر آپ کو پتا ہے بہت گنجان آباد ملک ہے، جہاں پر کوئی چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے تباہی کا پیش خامہ ہو سکتا ہے، تو میرا خیال میں شاید وہ اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جہاں تک انکرپشن کو انڈو کرنے والی بات ہے کہ ان کو اس کے اندر گھس کے اس کو دوبارہ میسج وغیرہ پڑھنے اور دوبارہ اس کو انکرپٹ کر کے رکھنا، یہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، یہ ہر ایک ملک کے پاس اویلیبل نہیں ہے، اور چین شاید یہ بھی چاہتا ہو کہ اس کے ذریعے اپنی جو وہ ڈیجیٹل ڈیفنس ہے، دفاع ہے، اس کو اور زیادہ مضبوط کر سکے تاکہ وہ مغرب کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ ابھی تک ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ امریکہ امریکہ اور دوسرے جو مغربی ممالک ہیں وہ اس ٹیکنالوجی میں دوسری دنیا سے آگے ہیں, بہت زیادہ آگے نہیں لیکن آگے ہیں, اور دوسرے جو ملک ہیں وہ بہت جلدی ان کے ساتھ کیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں چائنا ہے, انڈیا ہے, کچھ اور رشیا ہے, یہ تمام ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایڈوانٹیج جو ہے مغربی ممالک کا ختم ہو جائے.
اچھا.
اور امید ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ایک بیلنس ضرور بن جائے گا
اس میں بھی نکل آئے گا.
جی, اور فرمائیے.
جی, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا پروفیسر فیضان, بس یہیں پہ, اسی لیے میں تھوڑا سا بیچ میں مجھے کہنا بھی پڑا. اور آج ہماری جو بحث و مباحثہ تھا, دو ہمارے ساتھ استاد یعنی ٹیچرز بھی تھے جو کہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پروگراموں کا یہ ہماری مختلف موضوعات کا تجزیہ بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر نادر بخت پاکستان سے تھے اور پروفیسر فیضان یہاں بفلو یونیورسٹی سے. آپ دونوں حضرات کا بےحد بےحد شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سے میری ملاقات کل پھر اسی پروگرام میں ہوگی. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی